عباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ جن کی بہشتی زیور ماشاءاللہ پورے عالم میں مشہور ہے، تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 برس تک ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی. آپ غور سے دیکھیں، جب بیان ہو رہا ہو تو نیچے نہ دیکھیں، مقرر کو دیکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مقرر کا جو مضمون ہوتا ہے وہ سامعین اور طالبین کی نگاہوں کے فیض سے آتا ہے. لہذا اس لیے آپ مجھے دیکھیں گے تو مضمون کی آمد ہوگی. بات یہ ہے کہ جیسا مہمان ہوتا ہے ویسے ڈش ہوتی ہے، جیسا مہمان ویسے ڈش. جب مہمان اعلیٰ درجے کا تو اس کے لیے ڈش بھی فش منگوائی جاتی ہے، اعلیٰ درجے کی ڈش. لہذا آپ کی طلب پر مضمون کی آمد ہوگی، اس لیے جیسی آپ کی طلب ہوگی ویسا مضمون آئے گا. تو میرے شیخ، میرے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ 10 برس تک ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن میں نے اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا کہ میں تو ایک مشکل میں ہوں، دوسروں کو مشکل میں کیوں ڈالوں. تو اس سے ایک بات یہ پتا چلی کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہر ایک سے کہے نہیں، نمبر ایک بات. کیونکہ انسان جب مشکل میں ہوتا ہے تو پھر دوسرے کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے. تو اس لیے بتایا کہ اگر کوئی دین کی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ کسی بڑے عالم کے پاس جا کر پہلے اس کے سامنے اپنی بات کو پیش کرے کہ جی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے آپ سمجھا دیجئے. اگر وہ سمجھائے اور ہماری سمجھ میں آ جائے تو الحمدللہ، اور سمجھ میں نہ آئے تو خاموش ہو جائے. کیونکہ ہر بات کو سمجھنے کے لیے ایک خاص کیفیت کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے 7 برس کا بچہ ہے، اگر 7 برس کے بچے کو کوئی یہ کہے کہ جناب آپ کی شادی کر دیں تو کہے گا شادی میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کو سمجھانا پڑے گا، بیوی آئے گی اور وہ تمہارے کپڑے بھی دھوئے گی، برتن بھی دھوئے گی اور تمہارا خیال بھی رکھے گی، اور شادی میں یہ بھی ہوتا ہے، اسے اولاد بھی ملتی ہے. تو پوچھا اور کیا کرنا پڑے گا؟ کہا اس کو تمہیں روٹی دینی پڑے گی، کپڑا دینا پڑے گا، مکان دینا پڑے گا. تو وہ کیا جواب دے گا؟ کہے گا گڈی اچھی ہے اڑانا، لٹو کھیلنا مزیدار کھیل ہے، گولیاں کھیلنا، کرکٹ کھیلنا مزیدار کھیل ہے. لیکن اب وہی بچہ ہو گیا 17 برس کا، اب وہ ہو گیا نوجوان، بالغ ہو گیا. اب آپ اس کے کان میں صرف اتنی بات ڈال دیں کہ میرے پاس کچھ 15 سال 16 سال کی لڑکیوں کے بڑے اچھے رشتے ہیں 2-3، تو وہ آپ کے پیر دبائے گا، مہربانی کر کے میرا بھی خیال رکھنا. کیوں بھائی؟ اب 7 برس والے کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، جب اس کی عمر بالغ ہو گیا اب اس کی سمجھ میں ایک بات آنے لگ گئی کہ شادی کرنا یہ بھی کوئی ایک چیز ہے. تو پتہ یہ چلا کہ بلوغت کی کیفیت نے اس کے خیالات کو بدل دیا. پہلے وہ آدمی جو شادی سے بھاگ رہا تھا وہ بچہ، اب جب بالغ ہو گیا تو اب شادی کی خاطر سے پیر بھی دبانے کو تیار ہے، بلکہ مٹھائی کا تحفہ بھی لے کر آئے گا اور دیسی گھی کے پراٹھے بھی کھلائے گا اور دیسی انڈا بھی کھلائے گا. کیوں؟ کیفیت بدل گئی. اس لیے میرے پیارے دوستو، کتنی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ہماری سمجھ میں آتی رہتی ہے. جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے ویسے ویسے ہمیں باتیں سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں. دادا، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے. دین پر عمل کرنے کے لیے بات کا سمجھنا ضروری بھی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. دین کے مسئلے پر عمل کرنے کے لیے بات کا سمجھنا ضروری بھی نہیں ہے، یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہا، بہت اہم بات ہے. کیوں؟ دنیا میں کتنے ایسے کام ہیں جو ہم بغیر سمجھے کر رہے ہوتے ہیں. کون؟ جن کی عمر 50-50-60-60 برس ہو جاتی ہے، وہ بھی ایسے ہیں کہ دنیا کے ایسے کام جو بغیر سمجھے ہوئے کر رہے ہیں. اس کی ایک مثال دے لیجئے، انسان جب کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانے کے اندر وہ زیادہ کیا کرتا ہے کہ پلیٹ میں खाना निकालता है, रोटी से नवाला तोड़कर उसको मुंह में डाल देता है। उसके बाद का जो अमल है, प्रोसेस है, उसके उस पर इंसान को कोई इख्तियार भी नहीं है और उसकी समझ में भी नहीं आता। वो कैसे, इंसान की जो गला है इसके अंदर दो नालियां हैं, एक है गिजा की नाली, एक है सांस की नाली। मुझे कोई आदमी इस मस्जिद में ये बता दे कि उसके इख्तियार में है कि वो खाना गिजा की नाली में डाले। कोई एक आदमी बता दे कि उसके इख्तियार में खाना गिजा की नाली में डालना। लिहाजा जब इंसान का गलती से खाना और पीना अगर सांस की नाली में चला जाए तो फौरन खांसी हो जाती है। ये अल्लाह ताला ने एक सेंसर लगाया हुआ है, हसासियत उसके अंदर लगा दिए कि जैसे ही खाना अपने असली मकाम के बजाय सांस की नाली में जाने लगे इंसान को फौरन खांसी आ जाती है। लेकिन गिजा की नाली में खाना डालना ये हमारे इख्तियार में नहीं है भाई। और ये कैसे हो रहा है कोई समझा के बता दे। उसके बाद खाना गिजा की नाली से नीचे कैसे जा रहा है, इख्तियार में नहीं, समझ में नहीं आ रहा। मैदे के अंदर जा रहा है, इख्तियार में नहीं, समझ में नहीं आ रहा। मैदे में जाकर हजम हो रहा है, इख्तियार में नहीं, समझ में नहीं आ रहा। उससे खून बन रहा है, इख्तियार में नहीं, समझ में नहीं आ रहा। फाजिल जो है फुजला भी बन रहा है, पेशाब और पखाना तैयार हो रहा है, इख्तियार में नहीं, समझ में नहीं आ रहा। और वो बाहर निकल भी रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, इख्तियार में नहीं, समझ में नहीं आ रहा। लिहाजा कितनी मरतबा इंसान ऐसा होता है कि तकाजा होता है कि मैं इस्तिंजा कर लूं, लेकिन जब लेटरिन में जाकर बैठता है तो होता ही नहीं है, लैंडिंग ही नहीं होती है। और लेकिन बाज मरतबा अचानक शुरू हो जाती है, इंसान के इख्तियार में नहीं, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अमल हो रहा है ना, खाने से ताकत भी बन रही है, खून भी बन रहा है और उसको कुव्वत भी मिल रही है। और जो फाजिल चीज है वो इस्तिंजा भर के बाहर भी निकल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, इख्तियार में नहीं, लेकिन कर रहा है कि नहीं कर रहा, किसी ने खाना खाना छोड़ा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, वो खाना जो हम 50-50, 40-40, 60-60 बरस से खा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, इख्तियार में नहीं है, लेकिन हमारी बात ये समझ में आ रही है कि जब आप खाना न खाएं तो हमारे जिस्म में ताकत नहीं मिलती, खाना खा लेते हैं तो जिस्म में कुव्वत पैदा हो जाती है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, दीन की बात अगर समझ में न भी आए, अगर उस पर अमल करेगा तो उसके ईमान में, उसके कल्ब में, उसकी जान में एक रूहानी कुव्वत मालूम होगी, और अमल न करने से कमजोरी पैदा होती है। तो हकीम उल्म, लेकिन अगर कोई बात समझ में ना आए, हर एक से गाता ना फिरे कि साहब मेरी समझ में नहीं आ रहा, जैसे आजकल हमारा है कि हर एक से कहते हैं, खुद तो मुश्किल में होता है, दूसरे को भी मुश्किल में मुब्तला कर देते हैं। हाँ, किसी बड़े आलिम से कहे, समझाए तो बिस्मिल्लाह समझ आ जाए, नहीं आए तो समझ जाए कि अभी मेरे अंदर उस कैफियत की कमी है कि जिस कैफियत से ये बात मेरी समझ में आ जाती। तो हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के कहा, क्या बात समझ में नहीं आई, फरमाते हैं जब समझ में आ गई तब अपनी बात को जाहिर भी कर दिया, क्योंकि जवाब भी मौजूद था ना। फरमाया कि अल्लाह ताला अरहमुर रहीमीन है, और अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल है कि हमको बगैर अमल के, बगैर तकलीफ और मुजाहिदे के जन्नत अता फरमा देते, क्या मुश्किल है अल्लाह के लिए। लिहाजा हदीस शरीफ में आता है, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह ताला जन्नत के अंदर एक कौम को पैदा फरमाएंगे और बगैर अमल के उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे, जबकि उस कौम ने कोई अमल भी नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला जन्नत से पूछेंगे, हलिम तलाती, क्या तेरा पेट भर गया? तो जन्नत कहेगी, अल्लाह मियां पेट नहीं भरा, कुछ और लाओ। जन्नती तो अल्लाह ताला जन्नतियों को पैदा फरमाकर जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। तो हकीम उल उम्मत फरमाते हैं कि ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल था कि अगर बगैर अमल के हमें जन्नत दे देते, लेकिन ये मशक्कत और मुजाहिदा क्यों, इख्तियार करने का हुक्म दिया। तो फरमाया कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के एक शेर से इस जवाब का हल मिल गया मुझको, और वो शेर क्या है, मारूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लेके शीरीनियो लज्जाते मकर, लेके शीरीनियो लज्जाते मकर, हस्त बर अंदाज़े रंजे सफर, के मंजिल मकर, मंजिल जाए करार, जाए सुकून, ठहरने की जगह, मंजिल का पता और उसकी लज्जत उसको मिलती है जो सफर में जितनी ज्यादा तकलीफें उठाता है, एयर कंडीशन का मजा उसको पता चलता है, जो गर्मी पसीने से गुजर कर आता है जब एयर कंडीशन में बैठता है तब उसको पता चलता है कि कितनी लज्जत है इसके अंदर। शरबत का मजा तो उसको पता चलता है जिसको प्यास लगी हो भाई, ورنہ اگر اعلیٰ بریانی موجود ہو اور کوئی باہر سے سموسا بریانی یا کوئی چیز ہلکی پھلکی بسکٹ بھی کھا لے، گھر میں شاندار بریانی بھی تیار ہو، تو بریانی میں بھی اس کو لذت اور مزہ نہیں ملتا. تو کیا فرما رہے ہیں؟ اور بھوک کے اندر ایک بادشاہ تھا، تو ایک غریب آدمی نے اس کو کہا، حضور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میرے پیارے شیخ اور مرشد حضرت نواز شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ نے سنایا یہ. تو بادشاہ نے کہا کہ ارے تو غریب آدمی میری کیا دعوت کرے گا، اتنے شاندار. کہا حضور میں آپ کو ایسا کھانا کھلاؤں گا کہ زندگی میں آپ نے ایسا کھانا نہیں کھایا ہوگا. اس نے کہا اچھا، حیران کہ ایسا کھانا تو بادشاہ کو، جہاں شاہی باورچی موجود ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ وہاں ترکیبیں موجود ہیں. تو اس نے کہا، بادشاہ نے کہا اچھا چلو بھائی ٹھیک ہے. کہا کہ حضور آپ کتنے بجے کھانا تناول فرماتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا بھائی 12 بجے کھاتا ہوں. اب کون سے 12 بجے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا. اس نے ڈاکٹر صاحب کو جا کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں بہت پریشان ہوں. پوچھا کیا پریشانی ہے؟ کہا پریشانی یہ ہے کہ میرے 2 لڑکے ہیں، ایک لڑکے کا نام ہے اور دوسرے لڑکے کا نام ہے، اور جب میں کو بلاتا ہوں آ جاتا ہے، اور جب میں کو بلاتا ہوں آ جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کا تو بڑا آسان حل ہے. پوچھا کیا؟ کہا جائے تم کا نام رکھ دو، کا نام رکھ دو. تو آج کل پوچھتے ہیں ہاں بھائی 12 بجے، کون سے 12 بجے، نئے 12 بجے، پرانے 12 بجے. تو اسی چکر میں انسان گھومتا رہتا ہے. تو بہرحال بادشاہ نے کہا بھائی 12 بجے میں کھانا کھاتا ہوں. اس نے کہا جی حضور بہت اچھا، 12 بجے آپ کو کھانا مل جائے گا. اب جب 12 بجے بادشاہ اس کے گھر پہ آیا، اس نے کہا حضور غریب آدمی ہوں، تھوڑی سی تیاری میں تاخیر ہو گئی، آپ کو انتظار کی زحمت گوارا کر فرما لیں تھوڑا سا. بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی مجھے کوئی خاص بھوک ہے بھی نہیں. بیٹھ گیا، آدھا گھنٹہ گزر گیا. اس نے کہا حضور بس صرف چند منٹ باقی ہے انشاءاللہ، تھوڑی سی محنت. کیا بادشاہ نے چلو کوئی ایسی گھبراہٹ کی بات نہیں، ابھی مجھے خاص بھوک لگی نہیں ہے. اس کے بعد 15 منٹ 20 منٹ اور گزار دیے. اب آیا، اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ کھانا تو تیار ہے، لیکن ادھر ظہر کی نماز بھی تیار ہے. اگر کھانا کھاتے ہیں تو جماعت کی نماز چھوٹتی ہے، اب آپ جیسا حکم فرمائے کھانا لگا دوں یا جماعت سے نماز پڑھ لیں پہلے؟ بادشاہ نے کہا نہیں بھائی، پہلے تو نو جماعت کی نماز پڑھ لیتے ہیں. نے کہا بہت اچھا. کرتے کرتے 1:30 سے اوپر بج گئے. اب جب نماز سے آئے واپس، تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی جلدی سے کھا. کہا حضور بس سب چند. کہا کچھ بھی ہے بس لے، اب تو بھوک سے میری جان نکل رہی ہے. اس کے بعد وہ گیا گرم گرم چپاتی اور دال لے کر آیا، ساتھ میں ٹماٹر کی چٹنی لے کر آیا اور دال لے کر آیا. ہمارے بزرگوں نے ایک بات فرمائی کہ جب دین کی بات ہو رہی ہو تو دین کی بات سننا عبادت ہے کہ نہیں بھائی؟ عبادت ہے. دادا عبادت کے دوران تسبیح پڑھنے سے منع کیا، تسبیح نہ پڑھے، دین کی بات کو غور سے سنیں کانوں سے، کیونکہ یہ کان کی عبادت مجمع مشغول ہے. فقیر کی زبان، آپ کے کان اور میرے بھی کان، اور دونوں کان، اور دکان اس وقت بند ہے. تو اس لیے دین کی بات جب سنیں تو وظیفہ نہ پڑے، خاموشی سے سنیں، کیونکہ یہ مستقل عبادت ہے. اور دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا، 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے. اور فجر کی نماز پڑھ کے ہم کو نفل پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے اشراق تک، لیکن اس وقت 1000 رکعت کتنے مسئلے سیکھ لے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے تو کتنے نفلوں کا ثواب مل جائے گا بھائی. تو اب وہ بادشاہ نے کہا کہ جو ہے لیا، وہ جلدی سے ٹماٹر کی چٹنی، دال، گرم گرم چپاتی لے کر آ گیا. اب بادشاہ نے بسم اللہ پڑھ کر جو ایک لقمہ کھایا، اس نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر کھاتا گیا کھاتا، اس نے کہا روٹی گرم گرم لیتا. اب بادشاہ کھاتا گیا کھاتا گیا. اب جو بادشاہ نے کھانا کھایا، اس نے کہا ایسی دال تو میرا شاہی باورچی بھی نہیں پکاتا. اس نے کہا یہ کیا اس کی ترکیب تم میرے باورچی کو سکھا، کیا ترکیب ہے؟ اس نے کہا حضور کوئی خاص ترکیب نہیں ہے، بس اس کی ترکیب یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بھوک لگی ہو. کیا حضور بات یہ کہ آپ 12 بجتے ہیں، شاہی باورچی آ کر کہتا ہے خادم اور غلام کہ حضور کھانا تناول فرمائے، کھانا تیار ہے. آپ فرماتے ہیں ابھی بھوک نہیں لگی. وہ کہتا ہے حضور کھائیں گے نہیں، اگر کھائیں گے نہیں حضور تو ہو جائیں گے سوکھ کے کھجور. کیونکہ آپ بادشاہ سلامت ہے، آپ بادشاہ کو ہر وقت مصائبین ڈراتے رہتے ہیں، اور ایسا ہو جائے گا، ایسا نہ کیجیے گا، آپ تو سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گے. حکام کو ہمیشہ سے ہی چمچے ڈرانے والے ہمیشہ سے موجود رہتے ہیں، وہ خام خامے ڈراتے ہیں. آج کل بھی پرانے سب ہوتے ہیں، کہا حضور ایسا نہ کیجیے گا ورنہ ایسا ہو جائے گا، اگر آپ کھائیں گے نہیں تو سوکھ کر کھجور ہو جائیں گے. بادشاہ کہتا اچھا، ڈر کے مارے وہ کھانا کھا لیتا ہے، حقیقت تو دیکھتا نہیں ہے. نتیجہ کیا ہے کہ جو کھانے کی لذت اللہ تعالیٰ نے بھوک میں لکھی ہے، وہ جب بھوک کی کیفیت موجود نہیں ہے تو اس لیے کھانے میں مزہ بھی نہیں آتا. تو اس لیے میرے پیارے دوستو، شربت ٹھنڈا ہو لیکن پینے والے کو جب گرمی اور پیاس لگی ہو تو اس میں جو لذت شربت میں ملتی ہے، وہ آدمی جو ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہے، جس کے پسینہ نہیں نکلا، جس کو پیاس نہیں لگی، اگر آپ اس کو شربت پلائیں گے تو وہ مزہ نہیں ملے گا. جو آدمی گرمی میں، پیاس میں، پسینے میں اور حلق میں کانٹے چپ رہے، جب وہ شربت پیے گا. اسی لیے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی افطار کی ایک دعا بھی سکھائی کہ ذہب الدمع، کہ پیاس رگے جو ہے، پیاس میری بجھ گئی، وابتلت العروق، اور میری رگے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جو سیراب فرما دیا. وہ ثبت الاجر انشاءاللہ تعالی، اور اس اجر پر، اس مجاہدے اور تکلیف پر انشاءاللہ تعالی مجھے روزے کی نعمت پر وہ ثواب بھی عطا فرمائیں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. تو آپ نے سکھایا کہ رگیں تر ہو گئی، کیوں؟ پتا چلا ہے کہ پیاس کے بعد، پیاس کی حالت میں شربت کا مزہ ہے. تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ محرومی نے فرمایا کہ منزل کے سکون اور منزل کا قرار اور منزل کا راحت اس کو ملتی ہے جو سفر میں جتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے. فرمایا اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں چلنے کے لیے جتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے اور اس کو جتنی مشقتیں ملتی ہے، تو اس کے بعد جنت کا مزہ اس کو زیادہ ملے گا. گناہ سے بچنے کا غم اٹھا رہا ہے. اب دیکھ لیجئے کتنی اللہ تعالیٰ نے مجاہدہ رکھا. ہمارے ہاں کراچی کے اندر فجر کی نماز تقریباً 5:10 یا 5:15 بجے ہوتی ہے، اور یہاں پر ہے 4:20 پر. مجاہدہ ہے کہ نہیں ہے؟ تکلیف ہے، انسان ہے، تکلیف ہوتی ہے اس کو، لیکن یہ تکلیف کیوں گوارا کرتا ہے؟ صرف اپنے محبوب کی خاطر سے، اللہ تعالیٰ کی خاطر سے اس تکلیف کو گوارا اور برداشت کرتا ہے کہ میرا پالنے والا اور میرا محبوب خوش ہو جائے گا. سفیر کے لیے وہ اپنے بستر کو چھوڑ کر، جبکہ جسم میں درد تکلیف اٹھا نہیں جاتا، لیکن کیا کر رہا ہے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ عشق من پیدا و دل بر ناپدید. میرا عشق تو ظاہر ہے، لیکن جس کے محبوب کے لیے میں کر رہا ہوں، میرا وہ محبوب نظر نہیں آ رہا. درد و عالم ہی چنی دلبر کے دید. اے دنیا والو، تم نے دونوں عالم میں کوئی ایسا محبوب دیکھا کہ جس کو دیکھا نہ ہو؟ بغیر دیکھے احد کے دامن میں 70 صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا ہو. صحابہ نے اللہ کو دیکھا نہیں تھا، بغیر دیکھے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ محبت ہی تو ہے. ہم میں سے کس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ کس نے صحابہ کو دیکھا ہے؟ لیکن کیا بات ہے، ان کی محبت کا اثر یہ ہے کہ فجر کی نماز میں اذان آئی، فوراً اٹھا نہیں جا رہا، لیکن اور اٹھتا کھاتا مچلتا جمائیا لیتا ہوا جا رہا ہے، لیکن سنجا بھی کر رہا ہے، وضو بھی کر رہا ہے، لڑکھڑاتا ہوا مسجد میں بھی آ رہا ہے، لیکن جماعت کی نماز نہیں چھوڑتا. کیوں؟ کیونکہ جانتا ہے اس سے میرا محبوب خوش ہوگا. جو اتنی تکلیف مشقت اٹھا رہا ہے، تو پھر اس کے بعد حضرت مولانا قطب العالم رشید احمد صاحب گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ میرے شیخ سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ بخاری شریف پڑھا رہے تھے تو حضرت نے فرمایا کہ قوم جنت میں ایسے داخل ہوگی، تو اس شخص نے کہا، ایک طالب علم نے کہا، حضرت اس قوم کے تو بڑے مزے ہیں، مفت میں جنت مل جائے گی. حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کے چہرے پر ایک عجیب کیفیت آ گئی. فرمایا ارمیا کا خاک مزے ہوں گے کہ جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے میں نہ تکلیفیں اٹھائی، نہ مجاہدہ اختیار کیا، نہ مشقت برداشت کی، اس کو جنت کا کیا مزہ ملے گا؟ فرمایا جنت کو مزہ تو ہم کو ملے گا کہ اللہ کی فرما برداری پر چلنے کے لیے لوگوں کی تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، اعتراضات برداشت کرتا ہے کہ جب ایک مٹھی داڑھی رکھتا ہے تو محلے والے مذاق اڑاتے ہیں، برادری والے، خاندان والے، بیوی تک مذاق اڑاتی ہے. وہ لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ کہاں تک ضبط بےتابی، کہاں تک پاس سے بدنامی، کہاں تک ضبط بےتابی، کہاں تک پاس سے بدنامی، کلیجہ تھام لو یارو کہ اب ہم داڑھی رکھتے ہیں. وہ مذاق اڑانے والوں کے مذاق اڑانے کی پرواہ نہیں کرتا. کوئی حسین لڑکی سامنے آ گئی، اب دل کہتا ہے اس کو دیکھ لے، لیکن اب وہ کیا کہتا ہے، آسمان والے سے پوچھتا ہے تیرا کیا حکم ہے. آسمان سے آواز آ رہی ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنین سے فرما دیجئے کہ کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو نہ دیکھے. وہ نظر نیچی کر لیتا ہے، دل پر تکلیف اٹھا لیتا ہے. بس یہ اللہ کے لیے تکلیف نہیں اٹھا رہا کیا؟ اس میں جو لذت ملتی ہے وہ تو عاشق جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا مزہ ملتا ہے میرے دوستو. تو ایک وجہ کیا ہے؟ مشقت اور تکلیف کی، کہ اللہ تعالیٰ مشقت اور تکلیف کیوں؟ کہ اس میں جو مجاہدہ کیا ہوتا ہے تو اس سے منزل کا پتہ ملتا ہے. اور میرے مرشد، میرے پیارے شیخ نے فرمایا ایک وجہ اور بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تکلیفیں کیوں رکھی؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ عاشق اور غیر عاشق کا فرق بھی پتہ چل جائے، کیونکہ تکلیف سے تو عشق کا پتہ چلتا ہے جناب. اور کہا کہ جی صاحب کیا اللہ کے راستے میں تکلیف کیا ضروری ہے؟ لو جی دنیا کے اندر انسان کسی لیلا کے چکر میں پڑ جائے، ذرا اس سے پوچھو کہ تو ساری دنیا کی پرواہ کیوں نہیں کرتا. اور وہ چھوڑیے، انسان جب شادی کرتا ہے تو ساری اس کی خاطر سے کتنی محنت سے پہلے پیسہ جمع کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد سارے کام، بچے پیدا ہو رہے ہیں، بچوں کو لے کر رات کے 3 بجے بھاگا چلا جا رہا ہے، کیا بات ہے، مشقت ہے. کیوں؟ محبت پیدا ہو گئی بھائی. جب محبت آ جاتی ہے میرے دوستو، پھر ہر تکلیف اٹھانا، وہ تکلیف اٹھانا اس میں لذت پیدا ہو جاتی ہے. زیادہ رات کے 3 بجے اگر باپ سو رہا ہے، اس کو اس کی بیوی اٹھاتی ہے کہ دیکھ بچے کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، وہ صرف شلوار پہن کر بنیان پہن کر سو رہا ہے، اتنا حواس بھاگتا ہوتا ہے کہ بچے کو اسی حالت میں لے کر اسپتال بھاگتا ہے، کیا بات ہے، محبت پیدا ہو گئی ہے میرے دوستو. محبت کی وجہ سے وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ قمیض تو پہن لوں، بھائی اتنا بھی ہوش نہیں ہوتا. ننگے پیر میں نے لوگوں کو جاتے دیکھا ہے اپنے بچے کی خاطر سے، کیا وجہ ہے، یہ محبت پیدا ہو گئی. تو اسی لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے عاشق کا فرق رکھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے اور ان کاموں کی تکلیف کے لیے، کیا اس سے پتا چلتا ہے کہ عاشق اور غیر عاشق کا فرق. ورنہ اگر مسجد میں اعلان ہو جائے کہ جمعے کی نماز کے بعد امام صاحب کی طرف سے بریانی ہوگی. اور حضرت ایک واقعہ اور یاد آیا، میرے مرشد نے سنایا کہ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم امت کے خلیفہ الہ آباد کے اندر تھے، تو حضرت کے مزاج میں جلال تھا، بعض نزلوں کا مزاج ہوتا ہے. تو ایک شخص تھا وہ حضرت کو کچھ ہساتا تھا بس. ایک دن حضرت کسی سے کوئی غلطی کی تو حضرت ناراض تھے، مسجد میں تشریف فرماتے تو اب سارے شاگرد اور مریدین باہر، تو وہ شخص جیسے آیا کہا بھائی حضرت کو خوش کرو، حضرت کچھ ناراض ہے، استاد جی کو خوش کرو. اب وہ آیا، اس نے آ کر کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، اجازت ہو تو عرض کر دوں. فرمایا سناؤ بھائی. اس نے کہا حضرت میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، اور جنت میں بہت بڑا نقارہ رکھا ہوا ہے، بڑا سا ڈھول ہوتا ہے نا جی نقارہ. تو کہا کہ فرشتوں کے ساتھ میں جا رہا تھا، تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو فرشتوں نے کہا کہ جب دنیا میں کوئی مولوی دعوت کرتا ہے تو یہ نقارہ بجایا جاتا ہے. تو حضرت میں نے خواب میں پوچھا، ہاں بھائی یہ تو بہت بچتا ہوا. ارے کہا جب سے دنیا بنی آج تک نہیں بنا، یہ آج تک نہیں بچا جب سے دنیا بنی ہے. وہ حضرت جو ہے وہ ایک دم ہنس پڑے، جیب سے اپنی نوٹ نکالا، فرمایا جاؤ بکرا خرید کے لاؤ، فوراً دعوت کرو. تو الحمدللہ میرے مولوی کنجوس نہیں ہوتا، کیونکہ جانتا ہے کہ یہ کھانا کھلانا یہ بھی ایمان میں سے ہے. اب آپ کے امام صاحب نے مجھے ناشتے کی دعوت دی ہے، اس لیے یہ نہ سمجھیے گا کہ مولوی کنجوس نہیں ہوتا. لیکن ہنسانے کے لیے حضرت کو سنایا اس نے. اب امام اعلان کر دے کہ بھائی میری طرف سے بریانی کی دعوت ہے یا کوئی بھی اور پسندیدہ چیز، تو اب اس کے بعد جس کو کولیسٹرول ہوگی وہ بھی نہیں چھوڑے گا بریانی، اور اگر اس کے بعد کھیر بھی ہو یا کوئی مٹھائی ہو تو شوگر والا وہ بھی نہیں چھوڑے گا. لیکن اعلان ہو جائے اس کے بعد کھانا ختم ہونے لگے، سب ہاتھ دھونے لگے کہ بھائیو ذرا مسجد کی کچھ سیمنٹ کی بوریاں ہیں، کچھ اینٹیں ہیں، کچھ بجری ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنی ہے. اب تو کسی کو لیٹرین جانا یاد آئے گا، کسی کی کمر کا درد یاد آئے گا، اور کسی کو یاد آئے گا کہ میری بیوی نے انڈے منگوائے ہیں، کسی کو یاد آئے گا کہ دوا بھی لینی ہے. کھانا کھاتے وقت کسی کو یاد نہیں تھا، اب یاد آئے گا، کیا بات ہے، پتا ہی ہے چلا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. تو پتا یہ چلا کہ مال لینے کے وقت میں سب پہنچ جاتے ہیں عشق، لیکن ہماری تکلیف میں جو ہمارا ساتھ دے گا وہ ہمارا عاشق اور باوفا دوست ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجاہدہ اور مشقت اس لیے رکھا تاکہ بے وفا اور باوفا کا فرق پتا چل جائے میرے دوست، ہو گیا نا. اب حکیم اب یہ بات تو ختم ہو گئی، اب ایک تھوڑی سی بات. اچھا یہ بتائیے کتنا وقت ہے، کیونکہ صبح سویرے کتنا حضرت وقت. اچھا اچھا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ حضرات کی محبت. اچھا ماشاءاللہ، خوب ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی محبت کے جزائے عظیم عطا فرمائے ماشاءاللہ. تو اسی روایت میں ابتدا میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے سوال فرمائیں گے، قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ حلم تلاتی تیرا پیٹ بھر گیا، تو جہنم کہے گی حلم مزید، اللہ میاں اور بھی جہنمی اور گنہگار ہیں. لہذا حدیث شریف میں آتا ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جنت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قوم کو پیدا فرمایا، لیکن جہنم کے لیے فَيَضَعُ قَدَمَهُ وَفِي رِوَایَةٍ حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ، کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھیں گے کہ جس سے وہ جہنم کہے گی قط قط بس بس، وَفِي رِوَایَةٍ قط 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 بس بس بس، پیٹ بھر گیا. میرے مرشد نے فرمایا کہ علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بخاری شریف کی شرح میں کہ قدم سے کیا مراد ہے، کہ جب کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ پاؤں سے پاک ہے، قدم سے کیا مراد ہے؟ فرماتے المراد بالقدم التجلی الخاص، قدم سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی. میرے شیخ نے ایک مرتبہ درس مثنوی دے رہے تھے، اسی کے درمیان یہ حدیث شریف پڑھی، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی ابھی ایک علم عظیم عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس حدیث شریف میں قدم کا لفظ کیوں استعمال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھیں گے. پھر حضرت میرے شیخ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو انسان کا جو وزن کیا جاتا ہے وہ سر سے نہیں کیا جاتا، پیٹھ سے نہیں کیا جاتا، بیٹھ کر نہیں کیا جاتا، ہاتھ رکھ کر نہیں کیا جاتا، بلکہ کھڑا کر کے اس کو پاؤں پر اس کا وزن کیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کے لیے جو قدم کا لفظ استعمال فرمایا، اس سے پتا یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ زبردست والی تجلی ہوگی، زبردست والی تجلی ہوگی. کیسے؟ جیسے اگر انسان کبھی کمر میں درد ہوتا ہے تو کسی کو کہتا ہے کہ بھائی میری کمر پہ کھڑا ہو جا، تو جیسے ہی کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے اچانک کہتا ہے بس جلدی سے اتر جاؤ، جلدی سے اتر جاؤ، کیسا ہوتا ہے نا ایسے حالت. تو کیا؟ تو اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ اپنی تجلی نازل فرمائے گی تو وہ تجلی اتنی زبردست ہوگی کہ جہنم کہے گی قط 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 وفیر ویتن قط قط وفیر ویتن قط قط قط، یعنی دو دفعہ، اور بعض روایت میں کہ تین دفعہ وہ جہنم کہے گی کہ اللہ میاں بس میرا پیٹ بھر گیا. تو میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ جہنم کا پیٹ جہنمیوں سے نہیں بھرے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہنم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا تجلی نازل کی اور جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوم پیدا فرمائی، تو میرے مرشد نے فرمایا کہ ایک قوم جس نے کوئی عمل نہ کیا اس کو جنت دینا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل پابند عدل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل پابند عدل نہیں ہے، جس کو چاہے اپنے فضل سے جنت عطا فرما دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ جنت کے مالک ہے. لیکن وہ قوم جس نے کوئی گناہ نہیں کیا اس کو اگر پیدا کر کے جہنم میں داخل فرماتے تو یہ ظلم ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں جہنم کا معاملہ آیا وہاں اپنی تجلی نازل فرمائی، اور جنت دینا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بغیر حساب کتاب بغیر عمل کیے قوم کو جنت عطا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ کا فضل پابند عدل نہیں ہے. مزدوری نقطہ کیسا مزیدار مانا، دیکھیے حضرت تعالیٰ فرمایا، لہٰذا وہاں تو قوم کو پیدا فرمایا اور یہاں اللہ تعالیٰ نور اپنی تجلی عطا فرمائیں گے. پھر میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو جس طرح جہنم کا پیٹ گناہگاروں سے نہیں بھرتا، اسی طرح سے جو ہمارا نفس ہے نا یہ بھی جہنم کی برانچ ہے، اس کا پیٹ بھی گناہوں سے نہیں بھرتا. گناہ کراتے رہو گے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ حل میں مزید کا نعرہ لگاتا رہے گا. جیسے کوئی آدمی کسی کو تقاضا ہے، جی چاہ رہا ہے ایک عورت کو دیکھنے کا، اس نے مان لو اگر تقاضے پر عمل کر لیا تو کیا ہوگا؟ کیا نفس راضی ہو جاتا ہے گناہ کر کے؟ کیا ہے؟ ہمیشہ بڑھتا ہی رہا ہے، گناہ کرتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے. لیکن فرمایا حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ گناہ کے تقاضے کی مثال ایسی ہے جیسے کھجلی کرنا، کہ کھجلی کا دل چاہ، اگر اس نے کھجلی کر لی تو تھوڑی دیر بعد کھجلی اور بڑھ جائے گی. اور فرمایا کہ جو کھجلی نہیں کرتا پھر اس کی کھجلی رک جاتی ہے، اور جو کھجلی کرتا ہے تو پھر تھوڑی دیر کے بعد کھجلی اور ہوتی ہے. یہاں تک کہ میں نے خود دیکھا ایسے لوگ ہیں جو لوہے کی وہ لمبی لمبی ڈنڈیاں بنی ہوتی، رگڑ رہے ہوتے اور بس بنے ہوئے. اور بات یہ کہ کھجلی میں بھی مزہ ہے، کھجلی میں ایسا مزہ ہے کہ شاعر نے کہا کہ نہ لڈو میں نہ پیڑے میں نہ برفی میں وہ مزہ ہے، نہ لڈو میں نہ پیڑے میں نہ برفی میں وہ مزہ ہے جو حضرت کھجلی کو کھجلانے میں مزہ ہے. اور حکیم الامت نے اس کو فرمایا کہ کھجلی کرنے میں ایسا مزہ آتا ہے جیسے شادی ہو رہی ہے، اور خصوصاً 60 برس کا ہو اور 18 برس کی لڑکی سے شادی ہو رہی ہو تو کیسا تصور سے ہی مزہ آئے گا کہ وہ آج یہ 18 برس کی ملے گی تو کیسا تصور، اب مزہ آ رہا ہے، جی شامیانہ لگ رہا ہے، اور جو ہے وہ دلہن تیار ہو رہی ہے بیوٹی پارلر کے اندر، اور اس کے بعد بریانی کی دیگے اور قورمہ اور زردہ اور کھیر تیار ہو رہی ہے. لیکن فرمایا کہ جب کھجلی کرتے کرتے کھال پھٹ جاتی ہے، اس کے بعد یہ عالم ہے، آندھی آئی شامیانے اجڑ گئے، دیگے الٹ گئی اور دلہن بھی بھاگ گئی. پر میں اسی طرح سے گناہ کرنے میں مزہ تو ہے، لیکن ایسا مزہ ہے جیسے کھجلی کرنے کا مزہ. اور گناہ کے بعد جو اللہ کے عذاب کے جوتے ہتوڑے دل پہ ہیں، مغزے دماغ میں کھوٹے، میرے مرشد فرما رہے ہیں ہتوڑے دل پہ ہیں اور مغزے دماغ میں کھوٹے، بتاؤ اس کے مجازی کے مزے کیا لوٹے. یہ مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے، مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے کہ جس کا رزق کھاتا ہے اسی مالک کی اور رزاق کی نافرمانی کرتا ہے. فرمایا گناہ کا علاج گناہ کرنا نہیں ہے، گناہ کا علاج گناہ کرنا نہیں ہے، گناہ کا علاج گناہ کرنا نہیں ہے، گناہ کرنے سے وہ تقاضا کم نہیں ہوگا بلکہ تقاضے میں شدت پیدا ہو جائے گی. اب گناہ کا کیا علاج ہے؟ گناہ کا وہی علاج ہے جو جہنم کا علاج ہے، نفس کے پیٹ بھرنے کا وہی علاج ہے کہ جس طرح سے نفس کا پیٹ نور سے بھرا، اسی طرح سے آج بھی نور حاصل کرے، نورانی اعمال کرے اور نور والوں کے پاس بیٹھے. نور والوں سے نور ملتا ہے، نور والوں سے نور ملتا ہے، قلب کو ایک سرور ملتا ہے، نور والوں سے نور ملتا ہے اور قلب کو ایک سرور ملتا ہے. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، اس لیے تو حکم ہے کہ صحبت اہل اللہ کونوا مع الصادقین اختیار کرو، تاکہ ان کی صحبتوں سے وہ نور منتقل ہوگا. قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے. یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے. جو آگ کی خاصیت، وہ عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ ہے، ایک سینہ بسینہ ہے. یہ نور جو ہے منتقل ہوتا ہے میرے دوستو. آج قرآن مجید پورا موجود ہے الحمدللہ. مان لو دنیا کا سب سے اعلیٰ ترین طباعت والا قرآن مجید ہو، جو لاکھوں روپے کا ہو، سونے کے پانی سے لکھا گیا ہو، اور اس کو کوئی پورا قرآن مجید حفظ کر لے، بخاری شریف پوری یاد کر لے، سیاہ ستہ کا حافظ ہو جائے مان لو، اور حافظ حدیث بھی ہو جائے. حافظ حدیث کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو 1,00,000 احادیث مبارکہ زبانی یاد کر لے، اس کو حافظ حدیث کہتے ہیں. روایتوں کے ساتھ، راویوں کے ساتھ، اس کو حافظ حدیث بولتے ہیں. جیسے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کو حافظ ابن حجر اسقلانی ان کو پکارتے ہیں. اس طرح سے کئی حفاظ حدیث ہے، جس کو کم از کم 1,00,000 حدیث زبانی یاد ہو وہ حافظ حدیث کہلاتا ہے. مان لو حافظ حدیث بھی ہے، فقہ کے سارے مسائل جانتا ہے، فقہ کی اونچی اونچی کتابوں کی عبارتیں بھی یاد ہے، صفحہ نمبر بھی یاد ہے، قرآن پاک بھی یاد، حدیث شریف بھی یاد، فقہ کے تمام مسائل بھی یاد. لیکن کوئی صحابی بن کے دکھائے؟ کیوں بھائی، صحابی بن سکتا ہے؟ حالانکہ قرآن مجید صحابہ کے زمانے میں اس طرح یکجا موجود بھی نہیں تھا. قرآن مجید موجود بھی نہیں تھا، کسی کے سینے میں، کئی پتوں پر لکھا ہوا ہے، کئی کاغذ پر لکھا ہے، مختلف جگہ پہ قرآن مجید بکھرا ہوا تھا، یکجا نہیں تھا. باغوں کے سینوں میں یکجا موجود تھا لیکن کاغذ پر نہیں تھا. آج کاغذ پر موجود ہے لیکن کوئی صحابی بن کے دکھائے تو کیا کہے گا؟ نہیں بن سکتے. کیوں؟ نگاہ نبوت کی ضرورت ہے. بتا چلا بغیر نگاہ نبوت کے صحابی نہیں بن سکتا. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ نگاہ نبی صحابہ ساز ہوتی ہے، نگاہ نبی صحابہ ساز ہوتی ہے، اور نگاہ ولی ساز ہوتی ہے. نگاہ نبی صحابہ سازی کرتی ہے اور نگاہ ولی سازی کرتی ہے. یہ صحبت کا راز ہے. اس لیے دیکھ لیجئے اصحاب کہف کون لوگ تھے؟ وہ نبی نہیں تھے، وہ صرف اہل اللہ تھے، اللہ والے تھے وہ. لیکن ان کی صحبت میں جو کچھ آ رہا، جو ان کی حفاظت کے لیے تھا، اللہ تعالیٰ یہ جنت جانوروں کے لیے نہیں بنائی، لیکن وہ کتا جنت میں بھی جائے گا. کیا بات ہے؟ راز بتا دیا. اس کتے کا ذکر قرآن مجید میں ہے. آپ کے ہاں جب تراوی پڑھائی جاتی ہے تو وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، سورہ کاف کی آیت ہے. کیا یہ آیت چھوڑ دیتا ہے حافظ قرآن؟ اگر چھوڑ دے تو پیچھے بچہ، ایک چھوٹا سا 7 سال کا بچہ جو حافظ قرآن ہے، وہ لقمہ دے گا، کہے گا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، فوراً لقمہ دے گا، بڑھنے نہیں دے گا آگے جب تک وہ آیت نہیں پڑھے گا. کیا بات ہے؟ وہ کتا جو اہل اللہ کی صحبت میں رہا، اس کتے کا ذکر قرآن مجید میں آ رہا ہے. اور وہ کتا جو کہ ارذل المخلوق ہے، مخلوقات میں جتنی نجاستیں ان کو 3 دفعہ دھونے سے وہ پاک ہو جاتی ہے. لیکن علماء سے پوچھے کہ کتے کی نجاست کو 7 مرتبہ دھونا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال پیش کی کہ کتا جس کی نجاست 7 مرتبہ دھونی پڑتی ہے، ارذل المخلوقات ہے، جس کا لعاب دہن بھی ناپاک ہے، تو وہ کتا جب اہل اللہ کی صحبت سے جنت میں جا سکتا ہے، تو وہ شخص جو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے گا وہ جنت میں کیسے نہ جائے گا، کیسے نہ ولی اللہ بنے گا؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیکنالوجی بتا دی کہ تم اللہ والے بننا چاہتے ہو، اللہ والا بننے کے لیے صحبت اہل اللہ اختیار کرو، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھو. اسی کو مرشدین کاملین کہتے ہیں. لیکن سچا ہو وہ، اس کا کون مع الصادقین، میرے شیخ فرماتے ہیں اس سے مراد کون مع المتقین ہے. لیکن جب کون مع المتقین مراد ہے تو صادقین اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا؟ فرمایا اس لیے کہ دیکھ لینا ہو، وہ صادق فی التقویٰ ہو. مسجد میں تو باخدا ہے اور چھپ کر جا کر فلمیں دیکھتا ہے، اور چھپ کر جا کر جو ہے وہ بدمعاشیاں کرتا ہے. پتا چلا کہ مسجد میں تو نماز پڑھتا ہے، اور اگر کہیں سفر میں چلا گیا تو نماز ہی نہیں پڑھتا. اسی لیے تو فرمایا کہ صادق فی التقویٰ ہو. اور یہ کلی مساوی ہے. کیوں؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. جو صادقین ہیں وہ متقین ہیں، جو متقین ہیں وہ صادقین ہیں. اس لیے میرے دوستو اہل اللہ کی صحبت اختیار کرے تو وہ ہمارے دل، وہ ہمارا دل جو گناہ پسند کرنے والا ہے، گناہ پسندیدہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اہل اللہ کی صحبت میں خاصیت رکھی ہے کہ گناہ پسندی کی عادت فرما برداری کی عادت سے تبدیل ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اہل اللہ کی صحبت کے اندر یہ اثر رکھا ہے میرے دوستو. لہذا فرمائے اسی طرح گناہ کرتے کرتے جوانی گزر جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، قبر میں لیٹ جائے گا، لیکن گناہ نہیں چھٹیں گے جب تک وہ نور نہ حاصل کرے، کیونکہ اس کا پیٹ نور کے بغیر نہیں بھرتا. لہذا آپ دیکھ لیجئے رمضان شریف کا زمانہ آتا ہے، ہر آدمی کیا کرتا ہے، جماعت کا اہتمام، قرآن پڑھنے کا اہتمام، روزہ رکھتا ہے اور کتنی چیزیں رکھتا ہے. بعض لوگ رمضان شریف کے لیے داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انسان کے گناہ کرنے کی صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے، خود ہی کہتا ہے یار گناہ نہیں کرنا. کیوں؟ نورانی اعمال اور پھر مسجد میں نمازی، ان کی صحبت سے قلب پرسل پڑتا ہے، گناہ پسند کیا، گناہ کو تقاضے میں کمی آ جاتی ہے، یا تھوڑا سا تقاضا ہوتا ہے اس کو روک لیتا ہے. تو اسی طرح سے میرے دوستو رمضان شریف گزرتا ہے، کیونکہ ہم اعمال چھوڑ دیتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے. تو اسی طرح سے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے تو جب ان کے دل سے دل ملے گا، وہ ٹیکنالوجی منتقل ہوگی، تو میرے دوستو نام بدل جائے گا، کام بدل جائے گا، دام بدل جائے گا. میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں لنگڑے آم کی صحبت میں دیسی آم رہتا ہے، اس سے مل کر رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا نام بدل جاتا ہے، اس کا کام بدل جاتا ہے، اس کا دام بدل جاتا ہے. فرمایا اسی طرح سے اگر تمہارا دل دیسی دل ہے، کسی لنگڑے آم کی صحبت سے تو دیسی آم، لنگڑے آم کی صحبت سے لنگڑا آم بنتا ہے. فرمایا دیسی دل تم اللہ والے دل کے ساتھ رکھو تو لنگڑا نہیں تگڑا دل بن جائے. پھر اس تگڑے دل سے جو اعمال ہوں گے، پھر داڑھی رکھنا آسان، نظر جھکانا آسان، شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا آسان، اور پھر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کسی صورت میں بھی ہو، صورتن ظاہرن باطنن، صورتن سیرتن، اس کو اپنانا آسان ہو جائے گا. اور پھر وہ اعلان کرے گا، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا انہی کا ہوا جا رہا ہوں. تو میرے دوستو یہ اللہ تعالیٰ نے مشقت رکھی، تھوڑی سی تکلیف اٹھا لے، گناہ سے بچنے کا غم اٹھا لے. میرے شیخ فرماتے ہیں ہزار خون تمنا ہزار ہا غم سے، ہزار خون تمنا، یعنی ہم نے اپنی ہزار حرام تمناؤں کا خون کیا اور اللہ کے راستے میں ہزار غم اٹھائے، نہ انعام کیا ملا. ہزار خون تمنا ہزار ہا غم سے، دلے تباہ میں فرما روائے عالم ہے. یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا جلوہ کہاں اور کدھر، تمنا کا عالم ہے. اس لیے میرے دوستو جو اللہ کے راستے غم اٹھا لے گا، تکلیف اٹھا لے گا، یاد رکھنا عبادت وہ چیز ہے جو فاسق بھی کرتا ہے. کتنے لوگ ہیں کہ داڑھی منڈا کر حج بھی کرنے چلے جاتے ہیں، شراب پینے والا، زنا کرنے والا بھی حج بھی کر لیتا ہے، تہجد بھی پڑھ لیتا ہے. یہ اللہ کے عاشق اور فاسقوں کی یہ تو مشترک چیز ہے، لیکن گناہ سے بچنا، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا، یہ صرف اللہ کے عاشقوں کی علامت ہے. اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ والوں سے سیکھیں، اور تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی زیادہ تکلیف نہیں ہے، لیکن یہ تکلیف کیسی ہوگی اب اس کو بھی سن لیجیے. کہو جی تکلیف کا نام آتے ہی ہوش اڑنے لگتا ہے، جی تکلیف کیوں اٹھائے میرے دوستو، یہ تکلیف کیسی ہوگی اس کا بس سن لیجیے اور مضمون ختم. یہ تکلیف کی مثال ایسی ہے جیسے کباب کی تکلیف. کباب کھانے والا مرچوں والا کباب ہو، کیسے کھاتا ہے؟ جب کباب کھاتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، پسینہ نکل رہا ہے، ایسا ہے، لیکن کباب کھانا نہیں چھوڑتا. کیوں صاحب؟ اب ایک آدمی دیکھ رہا ہے جس نے کباب کھانے والے کو کبھی نہیں دیکھا، اس نے کہا ارے صاحب آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، ہٹاؤ یہ کباب، مجھے دے دو، کسی اور کو دے دو. کہہ رہے عجیب آدمی، کہ تکلیف ہے؟ کہ آپ کے آنسو، آپ کا کروٹیں بدلنا، سو سو کرنا، پانی لاؤ، اور جو ہے وہ ناک سے پانی نکل رہا ہے، پسینہ بھی ہے، کروٹیں بدل رہے ہو، تڑپ رہے ہو، تو یہ علامت اس کی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. کہہ رہے بھائی یہ آنسو مزے کے ہیں، یہ پسینہ لذت کا ہے، یہ جو تڑپنا یہ بھی لذت ہے. یہ تو کباب کھانے والے کو پتا چلتا ہے کہ اس کو کیا لذت مل رہی ہے. کیوں جناب یہ مثال سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اسی طرح سے یاد رکھے گناہ چھوڑنے میں تکلیف ہم کو نہیں، دوسرے دیکھنے والے کو پتا چلے او ہو جی دیکھو تو زمانے کے خلاف کر رہا ہے، داڑھی رکھ رہا ہے. اور وہ اکبر الہ آبادی نے کیا کہا تھا کہ رقیبوں نے جا کر رپٹ لکھائی تھانے میں، جب رقیبوں نے جا کر رپٹ لکھائی تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، تو کیا کہے گا؟ رقیبوں نے رپٹ لکھائی ڈاکے تھانے میں کہ یہ آدمی داڑھی رکھتا ہے اس زمانے میں. ایک مٹھی داڑھی لیکن رکھے بھائی، بالغ کرے. نابالغ کی شادی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. تو جس کی داڑھی بالغ نہیں ہوگی اس کی بھی شادی نہیں ہوگی، روحانی شادی. اس لیے میرے دوستو گناہ سے بچنے میں تکلیف تو ہے، لیکن وہ تکلیف جیسے کباب کھانے کی تکلیف. دوسرا دیکھے گا لو جی یہ عورتوں کو نہیں دیکھ رہا، یہ داڑھی رکھ رہا ہے، زمانہ کہاں جا رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے. لیکن اس کے دل کو جو لذت اور جو سرور مل رہا ہوگا، آپ ذرا پوچھے جو آدمی فجر میں جماعت کی نماز پڑھتا ہے اس کو کوئی 1 کروڑ روپیہ دے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا 1 کروڑ روپیہ لے کر آپ فجر کی جماعت کی نماز چھوڑ دیں گے؟ کیا بات ہے، لذت مل رہی ہے نا. جس کبھی انسان سوتا رہ جاتا ہے کتنا دکھ اور تکلیف ہوتا ہے. تو میرے دوستو وجہ یہی کہ گناہ چھوڑنے میں اللہ تعالیٰ نے جو لذت رکھی ہے وہ لذت ایسی ہے کہ اس لذت پر سارے عالم کی خوشیاں قربان ہیں. وہ لذت جب اللہ اپنے عاشقوں کو عطا فرماتا ہے تو وہ اس لذت کے مقابلے میں وہ بادشاہت لینے کو بھی تیار نہیں ہے. ان کی نگاہوں میں بادشاہوں کے تخت و تاج نیلام ہوتے نظر آتے, شامی کباب بریانی ان کو میٹھا معلوم, پھیکا معلوم ہوتا ہے, اور مال و دولت ان کو جو ہے فقیری معلوم ہوتے ہیں, حسینوں کا نمک جھڑتا ہوا معلوم ہوتا ہے, اور سورج اور چاند کی روشنی میں اس کو لوڈ شیڈنگ لگتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اس کو گناہ چھوڑنے کی لذت عطا فرما کر اور اپنی تجلی نازل فرماتے ہیں تو بادشاہت کیا بیچتی ہے, وہ تو بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والا اس کے دل میں موجود ہے, تو اس چیز سے کیا بکے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے, یا اللہ ہم سب کو اپنی فرما برداری والی حیات عطا فرما, جن باتوں سے آپ خوش ہوتے ہوں یا اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور یا اللہ جن باتوں سے آپ ناراض ہوتے ہوں یا اللہ ہماری جانوں کو توفیق عطا فرما, ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہم آپ کو ایک لمحہ ایک سانس بھی ناراض کر کے حرام لذت کو درآمد نہ کریں. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق, سنت کے مطابق, اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, اہل مخوص کے قرضوں کو ادا فرما, ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرما, میرے شیخ اور مرشد بھی بیمار ہیں, فالج کا اثر ہے, یا اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما, ہمارے حضرت قاری حسین صاحب دامت برکاتم, یا اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرما, اور بھی جو مرجمے میں بیمار ہیں, یا اللہ ہم سب کو صحت جسمانی بھی عطا فرما, صحت روحانی بھی عطا فرما. یا اللہ ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہو اس کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. یا اللہ تعالیٰ ہماری جانوں کو اپنے قرب کی وہ لذت عطا فرما کہ ہر لمحہ سانس آپ کو خوش رکھے, اور ایک لمحہ ایک ساتھ بھی آپ کو ناراض کرنے سے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ ہم سب کو تقوی والی حیات عطا فرما, اپنے دوستوں والی زندگی عطا فرما, ہماری دینی اور دنیاوی جو ضروریات ہیں غیب کے خزانوں سے اللہ اس کو پورا فرما دیجئے. یا اللہ مخلوق کے سامنے ہمیں ہاتھ پھیلانے سے بچا لیجئے. یا اللہ تعالیٰ اور یا اللہ دین کی خدمت کی اپنی محبت کے نشر کی توفیق عطا فرما, اور یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما. یا اللہ تعالیٰ یا اللہ اپنے کرم سے اس کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا دیجئے, اور یا اللہ تعالیٰ اپنی دوستی اور ولایت کا ذریعہ بنا دیجئے, اور ہم سب کو اپنا تعلق خاص درد دل, اور یا اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا درد عظیم ہماری جانوں کو عطا فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا بغیر مانگے. دونوں جان کی نعمتیں, دونوں جان کی راحتیں, دونوں جان کی رحمتیں ہماری جانوں کو عطا فرما. سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, اور سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اللهم تقبل هذه الدعوات بحق انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, صلى الله على النبي الامي برحمتك يا ارحم الراحمين. کتابیں حضرت کی ہیں, تقسیم کر دیں.